الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج جمعہ کی رات ہے اور جمعہ کی رات کو ہمارے ہاں سیرۃ النبی کی تعلیم ہوتی ہے. سیرۃ النبی جو حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم فرمائی ہے اور مولانا شبہ الدین نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. عبادات کا باب اس میں چل رہا ہے اور عبادات میں جو دوسرا اہم عبادت ہے مالی عبادت, زکوٰۃ کے بارے میں بات چل رہی تھی. اس میں زکوٰۃ کی مدت کی تعین کے بارے میں جو بات شروع ہو رہی تھی تو انشاءاللہ آج اس سے شروع کرتے ہیں. اسلام سے پہلے زکوٰۃ کی مدت کی تعین میں بڑی افراط و تفریط تھی. تورات میں جو عشر یعنی دسواں حصہ مقرر کیا گیا تھا وہ 3 سال میں ایک دفعہ واجب ہوتا تھا. حوالہ ہے استثناء کے 14 سے لے کے 28 تک آئے تھے. اور انجیل میں کسی مدت اور زمانے کی تعین ہی نہیں تھی. اس بنا پر زکوٰۃ کی تنظیم کے سلسلے میں سب سے پہلی چیز اس کی مدت کا تعین تھا کہ وہ نہ تو اس کے قدر قریب اور مختصر زمانے میں واجب الادا ہو کہ انسان بار بار اس کے دینے سے اکتا جائے, اور بجائے خوشی اور دلی رغبت کے اس کو ناگوار اور جبر معلوم ہو, اور نہ اس قدر لمبی مدت ہو کہ غریبوں مسکینوں اور قابل امداد لوگوں کو اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے طویل انتظار کی سخت تکلیف اٹھانی پڑے. اسلام نے اس معاملے میں دنیا کے دوسرے مالی کاروبار کو دیکھ کر 1 سال کی مدت مقرر کی, کیونکہ تمام متمدن دنیا نے خوب سوچ سمجھ کر اپنے کاروبار کے لیے 12 مہینوں کا سال مقرر کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چاروں موسم اس سال میں گزر جاتے ہیں, تو گویا کہ ہر قسم کی تبدیلی گزر جاتی ہے. تو اس وجہ سے یہ گویا کہ ایک پیمانہ ہے جس کی وجہ کہ مدنی کا اصل سرچشمہ زمین کی پیداوار اس کے باعث پیداوار کی خود یا اس کی بدلی ہوئی شکلوں کی صنعتی صورت کا بنانا اور اس کا بیوپار کرنا ہے. آمدنی کے ان تمام ذریعوں کے لیے ضروری ہے کہ سال کے مختلف موسم اور فصلیں جاڑ گرمی برسات ربیع خریف گزر جائیں تاکہ پورے سال کے آمدن خرچ اور نفع نقصان کی میزان لگ سکے, اور زمیندار کاشتکار تاجر نوکر صناع ہر ایک اپنی آمدنی اور سرمایہ کا حساب کتاب کر کے اپنی مالی حالت کا اندازہ لگا سکے. بڑے جانوروں کی پیدائش اور نسل کی پیدائش میں بھی اوسطاً 1 سال لگتا ہے. ان تمام وجوہات سے ہر منظم جماعت, ہر حکومت, ہر قومی نظام نے محصول اور ٹیکس وصول کرنے کی مدت بھی 1 سال مقرر کی ہے. شریعت محمدی نے بھی اس بارے میں اسی طب اصول کا اتباع کیا, اور 1 سال کی مدت کی مدنی پر ایک دفعہ اس نے زکوٰۃ کی رقم عائد کی. چنانچہ اس کا کل ورشہ سورۃ توبہ موجود ہے جس میں زکوٰۃ کے تمام احکام بیان ہوئے ہیں. زکوٰۃ کے بیان کے بعد یہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں جس دن اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ واقعی ایک شعر آفاق تصنیف ہے, یہ مطلب سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ کی سیرت النبی, کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو انتہائی مدلل منظم اور مدون صورت میں پیش کیا گیا ہے. یعنی زکوٰۃ پر ہم نے ابھی تک بہت کچھ پڑھا ہے, مطلب ظاہر ہے کبھی الحمدللہ پڑھتے آ رہے ہیں, لیکن یہ بات ہے جو آج ہم سن رہے ہیں کبھی پہلے سنی تھی ہم نے؟ ہاں جی, یہ بات ہم نے کبھی نہیں سنی تھی. یعنی یہ ایک ایسا طریقہ ہے آج کل کے لوگوں میں پیدا کرنا ضروری ہے. اس کی وجہ ہے کہ وہ دور گزر گیا جب لوگ اعتماد پر بات کرتے تھے. مثلا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیم الاسلام میں کوئی حوالہ نہیں ہے کہ ان نے کہاں سے لیا ہوا ہے, لیکن ان پر اتنا اعتماد تھا لوگوں کا کہ وہ بغیر حوالے کے وہ ساری چیزیں مانتے جاتے تھے. اس طرف کہانفی میں یعنی بلے حوالہ جو قرآن اور حدیث کا حوالہ دینا جو ہے نا وہ کم رواج رہا اسی وجہ سے کہ اعتماد رہا تھا, لیکن اب وہی ہمارے اکابر علماء جو پہلے ان چیزوں کی اتنی زیادہ ضرورت محسوس نہیں کرتے اب کرتے, اور اب باقاعدہ حوالے سے بات کرتے ہیں اور مطلب جو ہے سند بتاتے ہیں جو آج کل کی ضرورت ہے. اس کی وجہ سے لوگوں نے ایک پہاڑ ہمارے سامنے کھڑا کیا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے, جس کو کہتے ہیں نا وہ بسٹ آف انفارمیشن. ہاں جی, کہ وہ بالکل ایک مطلب جس کو کہتے ہیں نا پجاڑ ہے انفارمیشن کا. اب اس میں غلط بھی ہوتے ہیں صحیح بھی ہوتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ خطرناک جھوٹ وہ ہوتا ہے جس میں کچھ سچ بھی شامل ہو. تو اب اس سچ کو واضح کرنا ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ اس سچ کو جھوٹ سے علیحدہ کر دیں, تو پھر آپ کی بات مانی جائے گی. اور سچ کو جھوٹ سے واضح کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے, وہ دلیل کے لیے سند کی ضرورت ہوتی ہے. تو اب یہ ساری چیزیں ایک انتہائی منظم انداز میں ہونی چاہیے. اب یہ اللہ جل شانہ کا ایک نظام ہے تربیت کا, کہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس پر لوگوں کو لگا لیتے ہیں. شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کافی لکھا ہوا ہے, مطلب حکمت کی باتوں کے عنوان سے. تو یہ جو حضرت صحیح سلیمان ندوی میں سب سے اللہ پاک نے کام لیا ہے, یہ بہت بڑا کام ہے کہ اس میں باقاعدہ ہر چیز کے بارے میں سورس بتایا جا رہا ہے, اور کہ پہلے زمانے میں کیا ہوتا رہا اور اب کیا ہوا اور کیوں ہوا, مطلب یہ جنا مطلب یہ بالکل تفصیل مطلب بتائی گئی. تو میں اس کا لب لباب بتاتا ہوں کہ زکوٰۃ کی مدت کی تعین میں گزشتہ امتوں میں افراط و تفریط والی بات, اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جو تعلیمات تھی محفوظ بھی نہیں تھی, لہٰذا سند کا بھی حوالہ دینا بڑا مشکل تھا, کیونکہ جس کتاب کا سند دیا جا رہا ہے کیا وہ محفوظ ہے اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, ہمیں گمان ہے. جیسے اسرائیلی واقعات ہے جس کے بارے میں ہمارے فقہا کا قانون ہے لا نصدق ولا نکذب, ہم نے اس کی تصدیق کرتے ہیں نہ تکذیب کرتے ہیں, کیونکہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس میں کون سا واقعہ سچا اور کون سا واقعہ سچا نہیں, ہمیں نہیں پتہ. لہٰذا یہ جو ہے نا مطلب یہ کہ اس میں ایک تو یہ بات ہے کہ محفوظ نہیں, دوسری بات یہ کہ وہ وقتی تھی, اس پیغمبر کے یا اس کے ساتھ جو دوسرے پیغمبر تشریف لائے تھے اس کو سمجھانے کے لیے ان تک تھی. دوسری بات, اور وہ محدود تھی, علاقائی تھی, مطلب یہ کہ جس علاقے میں جو پیغمبر آیا اسی علاقے کے لیے وہ دین بن گیا. تو اصل میں گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ انسانیت کی ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی, جسے مختلف جگہوں پہ ماڈولز میں کام ہو رہے ہوتے ہیں مختلف, تو ان ماڈولز میں کام جب ہو رہے ہوتے ہیں تو کوئی پھر آتا ہے پھر ان سب کو جوڑ دیتا ہے, تو ایک ماشاءاللہ ایک اسٹیبلشڈ نظام بن جاتا ہے. تو اس طریقے سے مختلف پیغمبروں کے ذریعے سے اللہ جل شانہ نے مختلف کاموں کو رواج دیا, چل پڑے, کچھ ختم ہوئے, کچھ چل پڑے, کچھ رہے, کچھ باقی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پوری دنیا تھی, صرف ایک علاقہ نہیں تھا, ایک بات قیامت تک کا وقت تھا. ہاں جی, دوسری بات, تیسری بات, حفاظت کا ایک بہت بڑا نظام اللہ تعالیٰ نے دیا تھا. قرآن ایسی کتاب جس کی اللہ پاک نے خود ذمہ داری لی کہ اس میں کوئی گڑبڑ نہیں کر سکتا, اور احادیث شریفہ کا ایسا زبردست نظام رجال کے ذریعے سے کہ آج بھی بالکل دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا جا سکتا ہے. یہ کسی گزشتہ امتوں میں کسی کے پاس یہ چیزیں نہیں تھیں, لہٰذا ان سے توقع کی نہیں جا سکتی تھی کہ وہ اس قسم کے کام کریں گے. تو حضرت نے فرمایا کہ ان کے ہاں یہ بات تھی کہ کوئی اس کے لیے تعین نہیں تھی, اور مطلب یہ ہے کہ 3 سال کا مدت تھی یہودیوں میں, اور عیسائیوں میں کوئی مدت ہی نہیں تھی. تو اس وجہ سے اسلام جب آیا تو اسلام نے ایک بالکل ایک قدرتی نظام جو سال کا ہوتا ہے, اور سال کیوں ہے کہ اس میں تمام موسم گزر جاتے ہیں, پورے سال میں تمام قسم کے موسم گزر جاتے ہیں, اور چونکہ عموماً جو مال کا تعلق ہے وہ زمین کے ساتھ ہوتا ہے، زمین کے پیداوار کے ساتھ ہوتا ہے، زمین کے پیداوار سے جو متعلق چیزیں ہوتی ہیں ان پر ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ زمین کے اوپر جو موسموں کی تبدیلی ہے اس میں سارا کچھ آ جاتا ہے۔ یہ جو 12 مہینے ہیں یہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے، مطلب یہ عدت الشہور، مطلب وہ جانب وہ اور یہ چلے آ رہے ہیں۔ اس میں اگر دیکھا جائے تو قمری مہینے، مطلب تھے قمری مہینے، مطلب 12 قمری مہینے، وہ تقریباً ایک موسم بن جاتا ہے تھوڑا سے فرق کے ساتھ، جس فرق کا باقاعدہ قرآن ہی میں اشارہ دیا گیا ہے۔ اور وہ اشارہ کیا ہے؟ سورہ کاف کے اندر وَلَبِسُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا۔ تو علی کرم اللہ سے پوچھا گیا کہ وَازْدَادُوا تِسْعًا کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا کہ 309 سال قمری بنتے ہیں اور 300 سال شمسی بنتے ہیں۔ اب بھی صاف کر لیے بنتا ہے، 309 سال قمری، 300 سال شمسی بنتے ہیں۔ تو یہ مطلب ہے کہ تقریباً گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ 12 قمری مہینے، یہ تقریباً تو جو شمسی سال ہے مطلب اس میں گویا کہ تقریباً اتنی مدت جس میں پورے موسم گزر جائے، سورج جہاں سے چلا تھا وہیں پر پہنچ جائے۔ ہاں جی، یعنی خط استوا سے خط استوا پہ دوبارہ پہنچ جائے، تو اس میں ٹھیک 12 شمسی مہینے لگتے، 365.24 کے لگ بھگ مطلب دن ہوتے، اس میں جو مطلب ہے کہ وہ اتنے دن لگ جاتے۔ تو یہ ہمارا شمسی سال ہوتا ہے، موسمی سال ہوتا ہے۔ ہاں جی، شمسی سال میں موسموں کا ایڈوانٹیج ہے، ٹائمس کیلکولیبل ہے، اس کا حساب کیا جا سکتا ہے کسی، ہاں جی، لیکن مشاہدہ مشکل ہے۔ جبکہ قمری سال میں قمری مہینوں کا مشاہدہ آسان ہے، حساب مشکل ہے۔ تو چونکہ عوام کے لیے مشاہدہ آسان تھا تو لہٰذا عبادات جن کا سب کے ساتھ تعلق ہے اس کا تعلق ان کے ساتھ لگا دیا، قمری مہینوں کے ساتھ لگا دیا۔ یہ قمری مہینوں کو بنیاد بنا دیا گیا ہمارے عبادات کا، لیکن نمازوں کے اوقات شمسی طریقے سے ہیں، نمازوں کے جو اوقات ہیں، کیونکہ حساب اس کا ہو سکتا ہے، حساب اس کا نہیں ہو سکتا، مطلب قمری سال کا نہیں ہو سکتا۔ مثلا اگر آپ کہتے ہیں کہ 12 محرم کو یہ اوقات ہوں گے، نہیں ہوں گے، اگلے سال تبدیل ہوں گے، پھر اگلے سال اور تبدیل، اگلے سال اور تبدیل ہوں گے۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں 12 جنوری کو یہ ہیں، تو 12 جنوری کو ہمیشہ تقریباً اتنے پر آئیں گے۔ تو گویا کہ نمازوں کے اوقات کے لیے وہ شمسی سال، اس وجہ سے الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے کام اللہ تعالیٰ نے ہم سے لے لیا کہ اس چیز کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے اور جو یہ موجودہ شمسی سال ہے جس کو ہم جو ہمارے یہاں رائج ہے، یہ مشرکانہ شمسی سال ہے، یہ عیسائی عیسوی نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ عیسائیوں نے لیا ہے، رومن امپائر سے لیا ہوا ہے، مطلب جو نور جو رومن جو لوگ پہلے تھے مشرق لوگ، وہ ان سے لیا ہوا ہے۔ تو وہ جو ہے نا مطلب ہے کہ انہوں نے یہ جنوری فروری مارچ سب جو ہے نا وہ تھے دیوتاؤں کے نام ہے، ہاں جی، البتہ ان میں جولیس جولائی یہ بادشاہ ہے اور اگسٹس یہ بادشاہ کے نام ہے، ہاں جی، تو یہ ان کے لیے بازیچہ اطفال بنا تھا، انہوں نے اپنے اپنے حساب سے کیا ہوا تھا۔ تو یہ ایک انتہائی غیر منظم قسم کا سال ہے، یہ لاجیکلی اس کے اندر بڑے فلاز ہیں۔ تو اس کو بنیاد، اس وجہ سے پھر ہم نے الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک نیا قمری، ایک نیا شمسی سال باقاعدہ الحمدللہ 12 مہینوں کا وہ کیا بنا لیا، جس میں 6 مہینے ابتدائی جو ہوتے ہیں 31 دن کے ہوتے ہیں، اور اگلے 5 مہینے 31 دن کے ہوتے ہیں، اور آخری جو 12واں مہینہ ہے وہ لیپ سالوں میں 31 کا ہوتا ہے اور بغیر لیپ سال کے 30 دن کا ہوتا ہے. اور اس کا فائدہ اتنا بڑا ہوا کہ ہم نے الحمدللہ نمازوں کے اوقات کا حساب اس سال سے بھی کیا, اس سال کے حساب سے بھی کیا. تو جس کو کہتے ہیں نا ایرر جو آتا ہے وہ اس دوسرے سال میں بہت کم آتا ہے جو ہمارے مجوزہ سال ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا لیپ سال درمیان میں آتا ہے. لیپ سال, لیپ منتھ جو ہے فروری ہے نا, یا 28 ہوتا ہے یا 29 ہوتا ہے. تو اگر 28 کے بجائے 29 کر لے تو 10 مہینے آپ نے شفٹ کر لیے, تو فقط وقت میں فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ سارے مہینوں میں فرق پڑ جائے گا نا, 10 مہینوں میں فرق پڑ جائے گا. ہاں جی, جبکہ ہمارے سال میں بالکل درمیان میں ہے. سال ختم ہو گیا تو مطلب جب سال ختم ہو گیا تو اس کا کسی بھی اس سال پہ بھی فرق نہیں پڑا, اس سال پہ فرق نہیں پڑا, صرف مطلب جو ہے نا وہ کریکشن ہو گئی, ٹھیک ہے نا. تو اس میں بہت کم فرق پڑتا ہے الحمدللہ اس کی ریاض, اس وجہ سے ایرر اس کا بہت کم آتا ہے. پھر اس میں ہم نے جو ابتدا لیا ہے, ابتدا لیا ہے, یہ ابتدا اس سال کا بھی یہی تھا. آپ حضرات جانتے ہیں, دیکھیں نا نومبر, یہ مطلب وہ لاطینی زبان ہے, تو اس میں نومبر کا مطلب نواں مہینہ, دسمبر کا مطلب دسواں مہینہ, اکتوبر کا مطلب آٹھواں مہینہ, سپتمبر کا مطلب ساتواں مہینہ. کیا خیال ہے ستمبر ساتواں مہینہ ہوتا ہے؟ کیوں اس کا نام ستمبر ہے؟ اس کا نام ستمبر اس لیے ہے کہ پہلے یہ مارچ سے سن شروع ہو رہا تھا, یہ بعد میں ان لوگوں نے اس کو جنوری سے کر لیا, مارچ سے شروع ہو رہا تھا. اگر مارچ سے شروع کر لے تو دسمبر ساتواں مہینہ بنتا ہے, ٹھیک ہے نا, دسمبر دسواں مہینہ بنتا ہے. تو یہ گویا کہ مطلب یوں سمجھ لیں, اگر ستمبر اگر مارچ سے لے لو, 23 مارچ سے لے لو, تو یہ خط استوا سے شروع ہو گیا نا, کیوں 23 مارچ کو اور 21 ستمبر کو جو ہے نا مطلب سورج خط استوا پہ ہوتا ہے. تو آپ یا ستمبر سے شروع کر لیں یا مارچ سے شروع کر لیں. تو ہم نے اس کو ستمبر سے شروع کیا. کمال کی بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کہ جو نشانیاں بتائی گئی ہیں وہ ستمبر کے ساتھ ملتے ہیں, ستمبر کے موسم کے ساتھ ملتے ہیں. ہاں جی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی یہی تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اس سال کو اپنائیں, شمسی سال جو ہم نے تجویز کیا ہوا ہے, تو اس میں ایک تو یعنی آسانی ہے, کیونکہ اس میں مطلب آپ کو یاد رکھنے بہت مشکل ہے کہ 31 کا ہے 30 کا ہے, مطلب پہلے 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 30 کے اور پھر بعد میں 5 31 کے, پھر آخری آخری 31 کا ہو گیا 31, تو بہت آسان ترتیب ہے نمبر ایک. دوسری بات ہے کہ لیپ سال کا گڑبڑ بہت کم افیکٹ ڈالتا ہے. ہاں, تیسرا شروع خط استوا کے مطلب اس سے ہوتا ہے, تو اس کا بھی کیلکولیشن پہ فرق پڑتا ہے, مطلب جس کو انٹرسیپٹ کہتے ہیں نا, انٹرسیپٹ میں فرق پڑ جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے اس کے اندر فائدے ہیں. تو یہ تجویز ہم نے الحمدللہ کی, مفتی مختار الدین شاہ صاحب نے اتنے زیادہ خوش ہوئے کہ مجھے حکم دیا کہ آپ اس کو چھاپیں, میں اس کو پلاؤں. بہت خوش ہوئے اس پر, کہتے یہ اللہ کرے کوئی اس مسلمان ملک ایسا بہادر ملک پیدا ہو جائے جو اس کو شروع کرائے, کیونکہ موجودہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے وہ تو اس کام کرنے سے رہے. ہاں جی, تو یہ مطلب یہ ہے کہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے الحمدللہ. اس کے لیے ہم نے کمپیوٹر پروگرام بھی بنائے ہوئے ہیں کیلکولیٹ کرنے کے لیے, تمام چیزیں اس کی ہو چکی ہیں, اور یہ ہمارے کتاب میں شامل ہے, مطلب یہ نصاب میں جو کتاب شامل تھی اور فلکیات والا, اس کے اندر ہی موجود ہے, تفصیلات اس کے اندر موجود ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ کسی وقت بھی اگر موقع مل گیا, یا او آئی سی والوں کو غیرت آ گئی, ہاں جی, اور انہوں نے کچھ اپنے وسائل پہ اپنے اپنے پاؤں پہ کڑے ہو گئے, تو کر سکیں گے پھر انشاءاللہ. تو یہ بہت اہم چیز ہے. تو خیر, بہرحال تو پتہ نہیں کہاں سے کہ میں کہاں نکل گیا, یہ باتیں تو اس میں نہیں تھی, لیکن یہ ہے کہ یہ بھی اس ضمن میں آ گئی. تو یہ خوب سمجھ کر اپنے کاروبار کے لیے 12 مہینوں کا سال مقرر، جس کی وجہ یہ ہے کہ آمدنی کا اصلی سرچشمہ زمین کی پیداوار ہے، اس کے بعد اس پیداوار کی خود یا اس کے بدلی ہوئی شکلوں کی صنعتی صورت کا پناہ اور اس کا پیداوار کرنا ہے۔ تو یہ ماشاء اللہ اسلام نے اسی بنیاد پر، کیونکہ قرآن میں ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ دیکھو پیدائش سے، ہاں جی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی وقت سے مقرر کر لیا جب سے یہ زمین آسمان پیدا ہوئے ہیں۔ زکوٰۃ کی مقدار، تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل میں زکوٰۃ کی مقدار پیداوار کا 10واں حصہ تھا اور نقد میں آدھا مثقال، جو امیر و غریب سب پر یکساں فرض تھا۔ لیکن زمین کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، کہیں زمین صرف بارش سے سیراب ہوتی ہے اور کہیں نہر کے پانی سے، جہاں مزدور محنت کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ نقد دولت کے بھی مختلف اصناف ہیں، بعض مرتبہ دولت بے محنت مفت آ جاتی ہے اور بعض اوقات سخت محنت کرنی پڑتی ہے، اس لیے سب کا یکساں حال نہیں ہو سکتا۔ انجیل نے حسب دستور اس مشکل کا کوئی حل نہیں کیا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کاملہ نے علم اقتصاد، سیاسی، پولیٹیکل اکانومی کے نہایت صحیح اصول کے مطابق دولت کے فطری اور طبعی ذرائع کے تعین کی اور ہر ایک کے لیے زکوٰۃ کی مناسب شرح مقرر کر دی۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے بات یہ کہ شریعت محمد یعنی تورات کے قانونی تعین اور انجیل کے اخلاقی عدم تعین دونوں حقیقتوں کو اپنے نظام میں جمع کر لیا۔ اس نے اخلاقی طور پر ہر شخص کو اجازت دے دی کہ وہ اپنا کل یا مال یا نصف مال یا کم بیش جو چاہے خدا کی راہ میں دے دے، اس کا نام انفاق یا عام خیرات و صدقہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی فرض کیا کہ ہر شخص دولت میں غریبوں اور محتاجوں دوسرے کام کے لیے بیک مغل سلانے سے، اس کا نام زکوٰۃ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم۔ ہاں جی، جو اپنی نماز ہمیشہ اللہ کے جن کے مالوں میں مانگتے اور محروم لوگوں کا معلوم حصہ ہے۔ یہ جو ہے نا، مطلب اللہ تعالیٰ عجیب عجیب نظارے دکھاتا ہے۔ امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ بزرگ ہیں جو بیک وقت فقیہ بھی تھے اور صوفی بھی تھے، تو سارے تھے، لیکن ان کا اتنا مشہور تھا کہ ان کو اپنے استاد بھی صوفی کہتے تھے، یعنی استاذوں نے ان کا نام صوفی رکھا ہوا تھا۔ امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مشہور ہوا کہ نا حبیب بن معین رحمۃ اللہ، یہ بھی ان کے وہ تھے، کلاس فیلو تھے۔ تو یہ تین افراد، اس کا ایک صاحب کا تو نام مجھے نہیں آ رہا، ان دو کہا تھا، یحیٰ بن معین رحمۃ اللہ، محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک تیسرے تھے۔ تو یحیٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ وہ جو ہے نا رجال میں بہت سخت ناقد ہے، تنقید، بہت سخت تنقید کرتے، وہ کسی کو بخشتے نہیں ہیں۔ یہ ہماری سب سے بڑی دلیل بھی ہے، کتنے سخت ناقد، جس نے اپنے استادوں کو بھی نہیں چھوڑا، ان کی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو رائے ہے وہ سننے کے قابل ہے۔ ہاں جی، تو خیر بہرحال یہ ہے کہ یحیٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہم اپنے استاد کا ذریعہ امتحان لینے چاہتے ہیں کہ وہ کتنے سکھا ہے۔ تو امام حد بن حنبل نے کہا کہ چھوڑو، استادوں کے ساتھ اس طرح نہیں کرنے۔ ہاں جی، انہوں نے کہا نہیں، ہمیں تو کرنا ہے۔ خیر، پھر انہوں نے اس طرح کیا کہ 10 احادیث شریف چن لیے، اور ان کے راویوں میں گڑبڑ کی، متن میں کوئی تبدیل نہیں کی، راویوں کو ادھر کا ادھر سے لگا دیا، ادھر کا ادھر لگا دیا۔ اور حدیث شریف کا بنیاد جو ہوتے وہ راویوں پر ہوتی ہے، متن تو اگر ثابت ہو جائے تو پھر ظاہر ہو اس کو لیں گے نا، اس کی جو سند ہے وہ تو راویوں پہ ہے۔ تو انہوں نے کہا استاد جی، ہم نے آپ سے کچھ حدیث سنی ہے، تو ذرا چیک کرنا چاہتے ہیں کہ سنی ہے نہیں سی۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، بتائیں، پوچھیں۔ پہلے حدیث پڑھی، اس میں راویوں میں گڑبڑ تھی، حضرت نے فرمایا یہ آپ لوگوں نے مجھ سے نہیں سنی، ٹھیک ہے جی، کاٹ دی۔ دوسری حدیث سنائی، اس میں بھی گڑبڑ تھی، انہوں نے کہا آپ لوگوں نے مجھ سے نہیں سنی، لیکن طبیعت پہ ذرا ملال آ گیا کہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ آج تیسرا جو حدیث سنائی وہ بھی اسی طرح کی، تو بس ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور اٹھ گئے، اور محمد بن حنبل بالکل سامنے بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا تو صوفی ہے، تو یہ کام نہیں کر سکتا۔ देखो उस्ताद के क्या कहता है उसको, तू तो सूफी है, तू तो ये काम नहीं कर सकता। और दूसरे आदमी से कहा जिसका नाम मुझे नहीं आता, वो कहते तू इस काबिल ही नहीं, तू कर सके तेरा जहन इतना कहा तेज नहीं है कि तू ये कर सके, यह है फिर मुझे तेरी शरारत, ये सारी शरारत तेरी है। उठे उनको टुड्डे मार मार के चबूतरे से नीचे गिरा दिया। तो इमाम मोहम्मद बिन हम्बल ने उनसे कहा कि हम नहीं कहते थे उस्तादों के साथ इस तरह नहीं करते, कहते यही तो हमारे सर के ताज है, कम से कम आज हम कह सकते हैं कि हमारे उस्ताद से कहें। ठीक है चोट का ही, लेकिन आज हम कह सकते हैं कि हमारे उस्ताद से कहें। तो इससे पता चला कि मोहम्मद बिन हम्बल वाले सूफी मिजाज भी थे, सूफी भी थे, सूफी मिजाज भी थे। तो इमाम मोहम्मद इमाम के साथ दोनों किस्म के हजरात का इज्तमा होता था, फुकहा भी आते थे यानी ज़ाहिर उलमा भी, और सूफिया भी आते थे। तो कभी कभी दोनों का आपस में इकट्ठा में इज्तमा हो जाता, इधर वो भी बैठे हैं, इधर वो भी। तो एक दिन ऐसा हुआ था कि एक सूफी भी बैठे हुए थे और एक इस तरह इल्म ज़ाहिर के आलम भी बैठे हुए। उस आलम इल्म ज़ाहिर का जो आलम थे वो भी ज़रा थोड़े से तनकीदी मिजाज के ज़्यादा थे, तो उन्होंने उस सूफी को जांचना चाहा कि कितने पानी में है। तो उन्होंने कुछ पूछना चाहा तो इमाम साहब ने रोकते बस यहाँ गड़बड़ ना करो, फंस जाओगे, यहाँ गड़बड़ ना करो। उसने बात मानी नहीं, उन्होंने उससे पूछा कुछ ज़कात के बारे में भी जानते हो, तो उसने कहा कौन सी ज़कात का, फुकरा का या उमरा का, फुकरा का या उमरा का। तो उन्होंने कहा कि ये उमरा का ज़कात तो मैंने सुनी है, ये फुकरा की ज़कात कौन सी होती है, फुकरा पे तो वो ही नहीं है, मतलब ज़कात फ़र्ज ही नहीं होता। तो उन्होंने कहा देखो उमरा के लिए तो कुरान ने बता दिया कि अगर निसाब को पहुंच जाए तो फिर साल में डाइए, फुकरा पे सारे का सारा खर्च करना है। और मतलब यह कि जमा क्यों क्या, इसके लिए कुछ मतलब अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए कोई अमल कर। तो उन्हें कहा दलील, उन्हें कहा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अमल। हाँ जी बस फौरन इमाम साहब ने कहा अब जवाब दो ना, अब पंस गए हो ना, अब जवाब दो। हाँ जी तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ना, मतलब ये यहाँ देखना हज़रत ने भी बात फरमाई है, उसने अखलाकी तौर पर हर शख्स को इजाज़त दी को अपना कुल माल या निसफ माल या कम बेश जो चाहे खुदा की राह में दे दे, इसका नाम इन्फाक या आम खैरात व सदका है। अब समझ में आ गई ना बात। लेकिन इसी के साथ ये भी फ़र्ज़ कर दिया कि हर शख्स की दौलत में गरीब व मोहताज और दूसरे निक कामों के लिए एक मुकर्रा सालाना हिस्सा है जिसका नाम ज़कात है। वह मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, दोनों गए। हाँ जी इसमें ये भी है वो भी है, ठीक है ना। अच्छा इस आयत से साफ और सरीह तरीके से साबित कि मुसलमान की दौलत में गरीबों का जो हिस्सा है वो मुतय्यन है, मुकर्रर मालूम और अमलन राज है। चुनांचे कुरान पाक में मालूम और मालूमात के अल्फाज जहाँ आए हैं वहाँ यही मकसूद है। इससे साबित होकर अब जो कौम किसी न किसी तरह ज़कात अदा करती उसकी जो शर्म मुतय्यन रिवाज पजीर थी उसको इस्लाम ने किसी कदर इस्लाह के बाद कबूल कर लिया था। अरब में इस किस्म की ज़कात सिर्फ बनी इसराइल अदा करते जिसका हुक्म तौरात में मजकूर है, उसकी शर्म भी इसमें मुकर्रर है यानी पैदावार में 10 पैसा और नकद में निसफ। मिस काल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हिकमत रब्बानी से अजनास ज़कात पर मुख्तलिफ शरह मुकर्रर फरमाए जो कीमत के लिहाज से उसी शरह के मालूम के मसावी हैं, और शरों को फरामीन की सूरत में लिखवा कर अपने उम्माल के पास भिजवा दिया। यही तहरीर फरामीन तदवीन हदीस के ज़मान तक बयानी ही महफूज थे, और तदवीन हदीस के बाद इनको बयानी की तो हदीस में दर्ज किया गया जो आज तक मौजूद हैं। इस तमाम तफसील का मखरज कुरान पाक में भी एक हैसियत से मजकूर है। ये ज़ाहिर है कि इंसान की दौलत सिर्फ उसकी मेहनत और सरमाए की पैदावार, इसके उसूल का इक्तज़ा यह है कि जिस हद तक मेहनत और सरमाए कम लगता हो ज़कात की मकदार उसी कदर ज़्यादा रखी जाए, और जैसे जैसे मेहनत बढ़ती और सरमाए का इजाफा होता है ज़कात की शरह कम होती जाए। अरब में दस्तूर था कि कबीलों के सरदार चौथ वसूल करते थे, इसलिए वो अपने सरदारों को रबा यानी चौथ वाले कहा करते थे। شاید دوسری پرانی قومیں بھی دستور ہو، ہندوستان میں مرہٹوں نے بھی چوتھی کو رائج کیا تھا، مگر چونکہ اسلام کو محکوم اور سپاہیوں کے ساتھ زیادہ رعایت مد نظر تھی، اس نے چار کو پانچ کر دیا. اس طرح چوتھ کے بجائے دولت کا پانچواں حصہ خدا اور رسول کا حصہ قرار پایا، خمس، جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ان کے نائب اپنے ذاتی ضرورت آل و عیال کے نان نفقہ اور نادار مسلمانوں کی امداد یا حکومت اور جماعت کی کسی اور ضروری مدد میں صرف کر سکے. اس زکوٰۃ کا نام جو غنیمت کے مال پر عائد ہوتے خمس ہے. قرآن پاک نے کہا ہے وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسُهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَلِلْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور جان لو کہ جو کچھ تم کو غنیمت ملے اس کا پانچواں حصہ خدا کے لیے اور رسول کے لیے اور قرابت مندوں کے لیے اور یتیم اور مسکینوں اور مسافر کے لیے. یہاں ایک نقطہ ہے، اس موقع پر ایک خاص بات سمجھنے کی لائق ہے. جہاد یا دشمنوں سے لڑائی کا اصل مقصد دین کی حمایت اور اعلاء کلمۃ اللہ ہے، غنیمت کا مال حاصل کرنا نہیں ہے. اور اگر کوئی صرف اصول غنیمت کی نیت سے دشمن سے لڑے تو اس کا یہ لڑائی اسلام کی نگاہ میں جہاد نہیں ہوگی، انہیں اس کا کوئی ثواب ملے گا. اس کی طرف خود قرآن پاک میں اشارہ موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محتاط اس میں اس کی تشریح فرما دی ہے. اس بنا پر در حقیقت وہ مال غنیمت جو لڑائی میں دشمن سے آتا ہے ایک ایسا سرمایہ جو بلا قصد و بلا محنت اتفاق مسلمانوں کو مل جاتا ہے. ارادہ ان کی نیت کی تو وہ تو سارے جہاد گڑبڑ ہو گیا، اس کی نیت تو کی ہی نہیں جا سکتی. تو جب نیت کے بغیر آپ کو ملے تو کون سی چیز ہوگی؟ فضل ہی ہوگا نا. تو اللہ تعالیٰ کا فضل میں تو پھر ظاہر ہے وہ اچھا. اس سے یہ نقطہ حاصل ہو جائے کہ جو سرمایہ کسی محنت کے بغیر اتفاق نہ آتا ہے اس میں پانچوں ایسا نظام جماعت کا کے یا حکومت کے مقرر والا مصارف کے لیے. یہ اصول کہ جو سرمایہ بلا کسی محنت کے اتفاق نہ کسی مسلمان کا آ جائے اس میں سے پانچواں حصہ خدا کا اور رسول کا ہے، تاکہ جماعت کا مشترکہ مقاصد کے سرمایہ وہی ہے جس کی بنا پر کا یعنی دفینہ میں جو کسی کو بلا محنت اتفاق غیب سے آ جائے خمس جماعت کے بیت المال کا حق تسلیم کیا گیا ہے. محنت اور سرمایہ سے جو دولت پیدا ہوتی ہے، اب دیکھیں یہ چیزیں ہمارے اصطلاحات موجود ہیں لیکن اس کی یہی تشریح کسی نے کی ہے. ٹھیک ہے، بس ایک کیٹیگری کے لیے میں پاس کہ اس کا مطلب یہ، اس کا مطلب یہ، بس ایسے زیادہ مطلب وہ کوئی بات نہیں ہے. لیکن یہاں پر دیکھو کتنی ڈیٹیل کے ساتھ ان کو انٹرلنک کیا گیا ہے. محنت اور سرمایہ سے جو دولت پیدا ہوتی ہے اس میں سب سے پہلی چیز زمین کی پیداوار ہے. تورات نے ہر قسم کی پیداوار پر عشر یعنی دسواں حصہ مقرر کیا تھا. شریعت محمدی نے نہایت نقطہ سنجی کے ساتھ پیداوار کے مختلف قسم اور مختلف شرح زکوٰۃ کی تفصیل کی. سب سے پہلے دوار کے ان اصناف پر زکوٰۃ مقرر جو کچھ زمانہ تک محفوظ رکھے جا سکتے تاکہ ان سے حسب منشا خانگی اور تجارتی فوائد اٹھائے جا سکے اور نقصان کا اندیشہ ہو. اس بنا پر سبزیوں اور ترکاریوں پر جو ایک دو روز سے زیادہ نہیں رہ سکتی کوئی زکوٰۃ مقرر نہیں فرمائی گئی. اس طرح اس مالی پر جس میں نشو نما اور ترقی کی نمو والی جو بات ہے صلاحیت نہیں، مثلا آلات، مکان، لباس، سامان، اسباب، سواری، قیمتی پتھر، ان پر بھی زکوٰۃ نہیں. کچھ دنوں تک باقی رہنے والی اور نشو نما پانے والی چیزیں چار ہیں. کچھ وقت تک باقی رہنے والی اور نشو نما پانے والی دو شرطیں، زمین، جانور، سونا، چاندی یعنی کہ سکے اور تجارتی مال، چنانچہ ان چاروں چیزوں پر زکوٰۃ مقرر. زمین کے دو قسمیں ہیں، ایک وہ جس کی جوتنے اور بونے کی محنت مزدوری کا خرچ گو کاشکار کرتا ہے مگر موسمی اور اقلیمی اس خصوصیت کی وجہ سے اس کے سراب کرنے میں کاشکار کسی بڑی محنت اور مزدوری کو دخل نہیں ہوتا، بلکہ وہ بارش یا نہر کے پانی یا زمین کی نمی اور شبنم سے اپنے آپ سے رب ہوتی ہے. اس پر بلا محنت والی اتفاقی دولت سے آدھی زکوٰۃ یعنی عشر مقرر کیا گیا. ہاں جی، زمین کی دوسری قسم یعنی وہ جس کی سرابی کاشکار کی خاصی محنت اور مزدوری سے مثلا کنویں سے پانی نکال کر لانا یا نہر بنا کر پانی لانا، تو اس میں قسم اول سے بھی نصف یعنی بیس فیصد مقرر ہوا. سبحان اللہ، نقدی سرمایہ جس کی ترقی، افات، نشو و فضائش میں انسان کو شب و روز سخت محنت کرنی پڑتی ہے اور جس کی افزائش کے لیے بڑے سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں ہر قدم پر چوری، گمشدگی، لوٹ اور نقصان کا ہوتا ہے، زمین کی دوسری قسم کا بھی آدھا یعنی چالیس فیصد مقرر ہوا. یہ کبھی کسی نے بتایا؟ یہ لاجک، یہ وہ بات ہے جس پہ حضرت تانوی رحمتہ نے ان کے چہرے کو دیکھ کے فرمایا اتنے بڑے علامہ کو میں کیسے نصیحت کر لوں. علامہ تھے نا، زمینی پیداوار اور نقد سرمایہ میں شرح زکوٰۃ کی کمی بیشی کی ایک دقیق اقتصادی علت فور بھی ہے۔ انسان کی اصلی ضرورت جس پر اس کا جینا منحصر ہے صرف غذا ہے۔ زمین کے مالک کو کوئی چیز براہ راست خود اپنی محنت سے حاصل ہو جاتی ہے اور زندگی کی سب سے بڑی ضرورت سے وہ بے پرواہ ہو جاتی ہے، لیکن سونے چاندی کے مالک اور تاجر کی جو دولت ہے وہ براہ راست ان کی زندگی کی اصلی ضرورت کے کام میں نہیں آتی، بلکہ مبادل اور خرید و فروخت کے ذریعے سے وہ اس کو حاصل کرتے ہیں۔ وہ کاشتکاروں کے پیداوار کو خرید کر اس کو نقد روپے دے دے جیسے اس کی دوسری ضرورتیں پوری ہوتی، پھر اس پیداوار کو لے کر گاؤں گاؤں شہر شہر ملک ملک پڑتے اس کی بھی اجرت ادا کرتے ہیں۔ نیز جو محنت زمین کے پیداوار سے کرنے میں صرف ہوتی ہے اس سے بدرجہ زیادہ نقد کے اصول میں صرف کرنی پڑتی ہے۔ سونا چاندی صدیوں کے فطری انقلابات کے بعد کہیں پیدا ہوتی ہے، اور غلہ اور ہر سال اور سر کی ہر فصل میں انسان کی کوشش سے پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے سونا چاندی کی قیمت کا معیار غلہ سے گراں تر ہے۔ ایک اور بات یہ کہ کاشتکار اور زمینوں کے مالک عموماً دیہاتوں میں رہتے ہیں اور شہروں سے دور ہوتے ہیں، نیز وہ عموماً سونا چاندی اور سکوں سے بھی محروم رہتے ہیں۔ اس لیے نسبتاً وہ قومی ضرورت دین کی مالی خدمات اور مستحقین کی امداد میں انفاق یعنی اخلاق کی خیرات کی گرفت سے آزاد رہتے ہیں، جن کو عموماً نقد صورت میں دولت کے مالک اور تاجر پورے کرتے ہیں۔ اس بنا پر بھی سخت ضرورت ہے کہ ان کے لیے قانونی خیرات کی شرح علی زمین سے مختلف رکھا جائے۔ زکوٰۃ کی شرح مقدار کی تعین میں اس خمس والیات کا ایک نقطہ اور معلوم ہوتا ہے، یعنی دیکھو خمس پھر اس کا نصف پھر اس کا نصف پھر اس کا نصف، کہ خمس میں چونکہ امامت اور حکومت کے تمام ذاتی و قومی مصارف شامل ہے اس لیے وہ کل کا خمس یعنی ایک پر پانچ مقرر ہوا، اور زکوٰۃ کے مصارف جیسے کہ سورۃ توبہ کے مذکور میں صرف آٹھ، اس بنا پر ان آٹھ مصرف کے لیے مجموعی رقم چالیسواں حصہ رکھا گیا ہے۔ پھر غور کیجئے کہ سونے چاندی کی شرط 200 درہم یا اس کے مماثل سونا ہے، اور 200 درہموں کو پانچ پر تو 40 ہو جائے گا، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو یعنی اس وقت کے 200، یہ کل زکوٰۃ کی شرح 1/5 1/10 1/20 1/40 ایک دوسرے کا نفس ایک دوسرے کا مضائف ہوتے چلے گئے ہیں۔ اس سے انداروں کی تقسیم و تحدید حساب اور اقتصادیات کے خاص اصولوں پر مبنی ہیں۔ ہم دیکھیں جانوروں پر زکوٰۃ، تورات میں ہر قسم کی جانوروں میں 10 ویسے زکوٰۃ، لیکن چونکہ ہر قسم کے جانوروں میں نسل کی افزائش کی صلاحیت اور مدت افزائش زمانۂ حمل یکسانی ہوا کرتی، نیز جانوروں میں 10ویں 20ویں کا حصہ مشاعر تعداد پر چسپا نہیں ہو سکتا، اس لیے میں نے 10ویں 20ویں کے بجائے تعداد کے تعین کی ضرورت تھی۔ شریعت محمدیہ نے اس نقص کو پورا کیا، چنانچہ اسی پہلے اصول پیدائش اور افزائش کی مدت کیفیت اور کمیت کے بنا پر اولاً بے نسل یا کم نسل کے جانوروں کو زکوٰۃ سے مستثنا کر دیا گیا، بس خچر گھوڑے پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ دوسرے جانور کی مالیت و قوت و کیفیت افزائش کے لحاظ سے بذیل شرم ہونے، یہ وہ شرنامہ ہے جو خود آپ صدم نے اپنے حکمت ربانی سے فیصلہ فرما کر تو ایک اور زبانی نہیں بلکہ فرامین کی صورت میں لکھوا کر امال کو عنایت فرمایا تھا، اور خراجدین نے اسی کے نقل حدود حکومت میں بھجوائیں جس کی تعمیل آج تک برابر بلا اختلاف ہوتی آئی۔ نام جانور اونٹ، تعداد 1 سے 4 تک، شرح زکوٰۃ کچھ نہیں۔ ہاں جی اچھا، نام اونٹ 20 سے 24 تک، 4 بکریاں اس میں آئے ہیں، اونٹ 5 سے 9 تک 1 بکری، 25 سے 35 اونٹ کا سا 1 سال کا بچہ، 10 سے 14 سال تک 2 بکریاں، 36 سے 45 تک اونٹ کا 2 سالہ بچہ، 15 سے 19 3 بکریاں، یعنی وہ اس کے ساتھ ساتھ تعداد کے ساتھ ساتھ بڑھاتی جائے بڑھائی جائے۔ ہاں جی، اور بکری پھر اس بکری کے لیے ہے، پھر اس طرح یہ مطلب یعنی گائے بھینس وغیرہ کے لیے، تو اس ترتیب کو رکھا گیا ہے کہ جس میں وہی نمو والے چیزیں ہوتی تو اس میں ان نے مطلب یہ رکھی کہ ہر ایک پہ اس کے پروپورشنل رکھا جائے متناسب۔ نصاب مال کی تعین، شرع زکوٰۃ کے تعین کے سلسلے میں شرائع سابقہ میں ایک اور کمی تھی جس کی تکمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے کر دی، جن دوسری شرطوں میں قانون خیرات کے تعین اس میں امیر و غریب اور کم زیادہ اور زیادہ دولت والوں کی تفریق نہیں کی گئی تھی۔ بس اگر 10-20 روپے والوں یا 10-5 گائے اور بکری والوں سے زکوٰۃ وصولی تو ان پر ظلم ہوتا، تو رات میں غلہ اور مویشی پر جو عشر و نقد پر جو عدم اسکال مقرر، اس میں بھی اصلاح کا لحاظ نہیں لکھا کیا گیا بلکہ عدم اسکال کی زکوٰۃ میں تو یہاں تک کہہ دیا گیا ہے خداوند کے لیے نظر کرتے وقت عدم اسکال سے امیر زیادہ نہ دے اور غریب کم نہ دے، لیکن شریعت محمدی نے اس نقطے کو ملحوظ رکھا اور غریبوں ناداروں مقروضوں غلاموں کو جو سرمایہ نہیں رکھتے اپنی آزادی کے لیے سرمایہ جمع کر رہے اس سے بالکل مستثنا کر دیا، نیز دولت کی کم مقدار رکھنے والوں پر بھی اس کی اپنی خواہش اچھا اخلاقیات کے علاوہ کوئی باقاعدہ زکوٰۃ نہیں عائد کی، اور کم مقدار کی دولت کا معیار بھی اس نے خود مقرر کر دیا۔ سونے کی زکوٰۃ وہی آدھے مثقال رکھا، لیکن بتا دیا کہ آدھے مثقال اس سے لیا جائے گا جو کم از کم پانچ ہو گیا، یعنی 20 مثقال سونے کا مالک ہو، یعنی 20 مثقال سونے کی متوسط قیمت 200 درہم چاندی کے سکے ہیں، یعنی ایک ہو کیا 40 درہم کے برابر ہے۔ وہ کم سے کم معیار دولت جس پر زکوٰۃ نہیں ہے، حسب ذیل ہے نام، اس تعداد پر سے کم پر زکوٰۃ نہیں، غلہ اور پال بل 5 وسق سے کم پر زکوٰۃ نہیں، اونٹ 5 عدد سے کم پر نہیں، گائے بیل بھینس 30 عدد سے کم پر نہیں، بیڑ بکری 40 عدد سے کم ہو تو نہیں۔ موجودہ انگریز حساب سے 20 مثقال سونا 7 تولہ کے اور 200 درہم چاندی 52 روپے کے برابر، 52.5 روپے کے برابر ہے۔ سنا بھی دعوت کے چلے جی تو حوالے ہو گیا۔ سونا 5 ہو گیا یعنی 20 مثقال سے کم پر زکوٰۃ نہیں، اور چاندی 200 درہم سے کم پر زکوٰۃ نہیں۔ اس معیار سے امیر غریب کے سطح میں جو یکساں زکوٰۃ کی ناہمواری تھی وہ دور ہو گئی، اور جو غریب خود زکوٰۃ کے مستحق تھے اس کا بھی محصول سے بری ہو گئے، اس قومی محصول سے۔ ان مذکورہ بال اشیاء کی تعداد جنسیت کے اختلاف کی وجہ سے وہ مختلف ہے، مگر مالی اعتبار سے وہی کی معیار پر مبنی ہے۔ 5 وسق غلہ 200 درہم چاندی اور 5 اکیا سونا در حقیقت ایک کی معیار ہے۔ ایک اکیا جس کے معلوم 40 درہم کے برابر ہے، اس بنا پر 5 اکیا اور 200 درہم برابر ہے اس وقت کے حساب سے۔ اس طرح ایک وسق غلہ کی قیمت اس زمانے میں 40 یا 4 مثقال تھی، یعنی 5 اکیا اور 5 وسق کی قیمت وہی 200 درہم یا 20 مثقال ہوگی۔ اصل میں یہ جو ہے نا، یقین جانیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو چونکہ اللہ پاک نے خود اون کر کیا ہوا ہے کہ میری طرف سے، کہ نئی بات کوئی فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مگر جو اس کو وحی کی گئی، تو یہ سارا نظام اترا ہے۔ اور اللہ جل شانہ چونکہ ہمارے ساری چیزوں کو جانتے ہیں، تو یہ شرع مقرر کرنا انہیں سے پروپورشنل، یہ انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ تو اللہ جل شانہ نے اس امت کو جو قیامت تک مطلب رہنا تھا، ان کے لیے یہ ساری چیزیں بہت تفصیلی مقرر فرما دی۔ زکوٰۃ کے مصارف اور ان میں اصلاحات، میرے خیال میں شاید نیا چیپٹر ہے، تو اس پر انشاءاللہ پھر بعد میں بات ہوگی۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو ان علوم عظیمہ سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بڑے علوم ہیں، یعنی واقعی انسان کا دل کھلتا ہے۔ ہمارے حضرت تانوی ہم سے فرماتے تھے کہ لوگ پتہ نہیں کن چیزوں سے وجد کرتے ہیں، وجد کی چیزیں تو یہ ہیں علوم نافعہ۔ اور حضرت مجید صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرات بھی فرماتے ہیں کہ جو نا وہ کہ یہ جانوروں کی چیزیں، کھانے پینے کی چیزیں، اور یہ اس پہ خوش ہو جانا، یہ انسانوں کا تو یہ عقل کی چیزیں ہوتی ہیں، مطلب ان چیزوں پہ خوش ہوتے ہیں۔ ہاں جی، ان کا تو رزق یہ ہوتا ہے۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ واقعتا اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بڑا احسان کیا ہے، ہمارے قابر نے بہت کام کیا، سبحان اللہ۔ اب ان کاموں کو ڈمپ رہنے دیا جائے، مطلب وہ جب بس ٹھیک ہے جی پڑے ہوئے، یا ان کو فروغ دینا چاہیے، ان کو مطلب جو ہے نا وہ سامنے لانا چاہیے تاکہ لوگوں تک پہنچے۔ اس وقت سوشل میڈیا پر اس قسم کی چیزیں اگر آ جائیں باقاعدہ سسٹمیٹک انداز میں، تو کتنا اچھا اثر ہوگا کہ جو اسلام ہے کوئی اس طرح رینڈملی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر کتنا سسٹمائزیشن ہے، ہر چیز کی اپنی ایک بنیاد ہے۔ تو یہ مطلب جو ہے نا اس انداز میں مطلب اس کو انہیں متعارف کرنے کی ضرورت ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے اس خانقاہ میں اللہ پاک نے یہ فضل فرمایا ہے، جس میں ہم میں تو یہ استعداد نہیں تھی صلاحیت، لیکن اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے اپنے اپنے وقت پر جو اس وقت کے مناسب چیز تھی وہ شروع کروا دیا۔ یعنی یہ بھی ہمارے آ کے ہم نے کیسے اس کے فیصلے کیا، مطلب اس کتاب کو، کرونا اس کا باعث ہوگی، ہاں جی، تو مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے اتنے علوم کا دروازہ کھول دیا. انہیں کتابیں ہمارے سے پڑھی تو تھی نا, پڑھی تھی لیکن پڑھی نہیں تھی, پڑھی تھی لیکن پڑھی نہیں تھی. اب اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی, شکر اللہ کا. اور پھر ہمارے شیخ مولانا شفیع صاحب رحمۃ اللہ کے جو سلوک سلیمانی ہیں, جو ظاہر اسی کی کنٹینویشن, یعنی کتنے خوبصورت انداز میں تمام چیزوں کو جمع کیا ہے. ہاں جی, یہ نظری اور عملی چیزوں کو کیسے خوبصورت انداز میں وہ جمع کر لیا ہے. تو یہ بہت 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 اللہ کا کرم ہے, الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. المجاہد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو پورا فریم ورک آف فریم آف ورک دے دیا, اس کو پھر سند کی بنیاد شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے دلوا دی, چونکہ وہ قرآن و حدیث کے بہت بڑے عالم تھے. یعنی وہ الکام اللہ تعالیٰ نے ان سے پھر لے لیا. عملی طور پر نفاذ کا کام سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ سے لے لیا, عملی طور پہ نافذ کیا تھا نا. ہاں جی, تو وہ ان سے لے لیا. اور پھر آج کل کے دور کے لحاظ سے اس کو حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ٹیم سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام لے لیا. اور یہی اللہ پاک کا نظام ہے, اللہ تعالیٰ اس طرح چلاتے ہیں. قدرتی طور پر اس قسم کے حالات بن جاتے ہیں, جو ماشاءاللہ جو چیز ہونی ہوتی ہے وہ اس طریقے سے ہو جاتا ہے. تو اللہ پاک کرے کہ ہم اس مبارک جماعت کے ساتھ رہیں, اور اللہ تعالیٰ نے جو خیر جہاں رکھی ہے وہاں سے اس کو لینے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری ضد, ہماری اکڑ, ہماری فتنی انانیت اور کیا کیا چیزیں, اس میں رکاوٹ نہ بنے. ہاں جی, آسانی کے ساتھ مطلب جان اللہ تعالیٰ ہمیں نعمت نصیب فرمائے.